আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যান ওয়া আদামু বাইনাল মায়ে ওয়াত তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ, ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নাবিয়্যিন ওয়া কানাল্লাহু বিকুল্লি শাইইন আলীমা, সাদাকাল্লাহুল আযীম। বারগাহে রিসালাত মে দুরূদ পাক নজরানা পেশ কিজিয়ে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন সালাতান দাঈমাতান বিদাওয়ামিল মালিকিল হাইয়্যিল কাইয়্যুম। আজ কি হামারি اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت، اور اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پہلے اس آیت بینات کا ترجمہ اور اس کے بعد عقیدہ ختم نبوت کے متعلق قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ یہ آیت مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے پر بیان دلیل ہے۔ پہلے یہ سمجھیے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ اسلامی عقائد میں عقیدہ ختم نبوت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی ماننا، اور یہ ماننا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہی عقیدہ ختم نبوت۔ الحمدللہ ہم سب کا اس پر ایمان ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک اسی پر قائم و دائم رکھے۔ ہندوستان کے شہر گورداس پور میں 1839 یا 40 میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام غلام احمد قادیانی۔ اس نے آیات قرآنی اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط تشریحات کی اور عوام کے سامنے اس کو پیش کیا، جس طرح کی یہ آیت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی جو عقیدہ ختم نبوت پر ایک بیان دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین فرمایا، اس نے غلط تشریح یہ پیش کی کہ خاتم کا معنی مہر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس پر مہر لگا دیں وہ نبی بن سکتا، یہ اس کا غلط عقیدہ، غلط تشریح۔ اور وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر بھی سرکار نے مہر لگا دی، لہذا میں بھی نبی ہوں، معاذ اللہ۔ حالانکہ خاتم کا معنی آخری، خاتم کا معنی آخری، خاتم النبیین نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے متعلق ہم آگے عرض کریں گے۔ پہلے ایک اور آیت جو ختم نبوت پر بیان دلیل ہے، سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر سرکار نے آخری حج جو فرمایا،
آیت مبارکہ نازل ہوئی، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، تمہارے لیے دین کو مکمل کر دی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو یا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ علماء نے لکھا، مفسرین نے، محدثین نے، اس آیت کے تحت کہ جب نعمتیں تمام ہو گئیں، جب دین کامل ہو گیا، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ دوسری آیت ہے جو اس پر دلیل ہے، اور بہت ساری آیتیں قرآن مجید فرقان حمید کی جو اس پر پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ ہم نے یہ صرف دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اس کا باطل نظریہ مرزا غلام احمد قادیانی کا، جو اس نے خاتم کے معنی مہر کر کے پیش کیا، اس نے کیا کہا کہ خاتم کا معنی مہر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس پر مہر لگا دیں وہ نبی بن سکتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ خاتم کے معنی مہر نہیں، خاتم کے معنی آخر۔ دوسری بات، نبی بنانا یہ نبی کا کام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ نبی آگے نبی نہیں بناتا، نبی صحابی بناتا، نبی بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورہ انعام میں فرماتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ وہ کسے رسول بنائے گا، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ کسے رسول بنائے گا۔ رسول بنانا، نبی بنانا یہ نبی کا کام نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کام۔ نبی کی صحبت میں جو بیٹھے گا وہ نبی نہیں بنے گا، وہ صحابی بنے گا، اور صحابی کی صحبت میں تابعی، تابعی کی صحبت میں تبع تابعی، پھر بزرگان دین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، سلسلہ چل رہا۔ پتہ یہ چلا کہ جب نبی بنانا نبی کا کام ہی نہیں، تو غلام احمد قادیانی کا یہ نظریہ بالکل باطل ہے کہ سرکار نے میرے اوپر مہر لگا دی تو میں بھی نبی بن گیا، معاذ اللہ۔ نبی بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ دوسری چیز، نبوت قصبی چیز نہیں، وہبی چیز ہے، قصبی چیز جس کو محنت کر کے حاصل کیا جائے۔ آدمی کسی چیز کے لیے محنت کوشش کرتا ہے، وہ چیز مل جاتی۔ مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ میڈیکل میں داخلہ لیں، محنت کریں، کوشش کریں، امتحان پاس کریں، ڈاکٹر بن جائیں، قصبی چیز ہے نا، انسان قصب کرتا ہے، محنت کرے، کوشش کرے، حاصل کر لیں۔ انجینئر بننا چاہتے ہیں، آپ وہی فیلڈ اختیار کریں، وہی کتابیں پڑھیں، وہی کورس پڑھیں، انجینئر بن جائیں۔ آپ وکیل بننا چاہتے ہیں، وکالت کے شعبے سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، اس وہی لائن اختیار کیجئے، محنت کریں، کوشش کریں، وکیل بن جائیں۔ ایک چیز ہے قصبی اور ایک چیز ہے وہبی۔ قصبی کا مطلب کہ جو چیز حاصل کی جائے کوشش کے ساتھ، اور وہبی کا مطلب کہ وہ چیز کوشش کے ساتھ حاصل نہیں کی جا سکتی، وہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ تو نبوت قصبی چیز نہیں کہ انسان کوشش کر کے نبی بن جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی چاہے کہ میں نبی بن جاؤں، بن سکتا ہے؟ چلہ کشی کرے نبی بن جائے، ولی بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا، ولی بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ نبوت قصبی چیز نہیں ہے، نبوت وہبی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے عطا فرما۔ محنت کر کے، کوشش کر کے انسان نبی نہیں بن سکتا۔ دنیاوی چیزیں، دنیاوی مناسب، مراتب، سرٹیفکیٹ، تعلیمی قابلیت، یہ سب محنت کر کے حاصل کی جا سکتی، لیکن نبوت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نبوت عطا کرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام۔ نبی آگے نبی نہیں بناتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بناتا۔ بات سمجھے آپ. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ اعلان فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب ہم چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ترمذی شریف, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. سلسلہ نبوت و رسالت منقطع ہو چکا, میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی. سلسلہ نبوت و رسالت منقطع ہو گیا, اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی. دوسری حدیث بخاری شریف کی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں, فرماتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی, خوبصورت عمارت, اور اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. جیسے اینٹیں لگاتے ہیں نا, آپ نے ایک اینٹ لگائی, دوسری, تیسری, پوری دیوار تیار ہو گئی, اسی طرح پوری عمارت تیار ہو گئی. اب اس دیوار میں سے یا اس پوری عمارت میں سے ایک اینٹ نکال دی جائے یا لگائی نہ جائے تو جگہ خالی رہے گی نا, اس میں ایک عیب رہے گا, ایک نقص رہے گا, خرابی رہے گی. کیا فرمایا, میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے عمارت بنائی بہت خوبصورت اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی, وہ اینٹ نہیں لگائی. لوگ آئے اس عمارت کو دیکھنے کے لیے, انہوں نے چکر لگایا, عمارت کو دیکھا, اس کی تعریف کی, لیکن کہا کہ یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑی گئی, اس اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑی گئی. پھر سرکار نے فرمایا, پس وہ آخری اینٹ میں ہوں, قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں. سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے آنے کے بعد عمارت مکمل ہوگی, جب تک نہیں تھے عمارت مکمل نہیں تھی, قصر نبوت کی آخری اینٹ. فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں, یعنی آخری نبی میں ہوں, میرے بعد نبوت مکمل ہو گئی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک ہونے والے فتنوں کی خبر دی, متعدد احادیث اس پر شاہد ہیں. لوگوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نبی دیوار پیچھے کا علم نہیں رکھتا, لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک, بلکہ اس کے بعد تک ہونے والے واقعات, حالات, ان سب سے واقفیت رکھتے. سرکار نے بتایا, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف جو انہوں نے روایت کی, اس کا مفہوم یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن میں ابتدائے آفرینش سے لے کر, یعنی جب سے دنیا قائم ہوئی اور جب قیامت قائم ہوگی, جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, اس کے بعد تک کے حالات سرکار نے بیان کر دی. جس کا علم اتنا وسیع ہو ساری چیزیں بیان کر دے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فتنوں کا بیان بھی کیا جو قیامت تک ہوں گے. یہ بھی ترمذی کی حدیث کتاب الفتن, اس میں یہ موجود ہے. سرکار نے فرمایا, سیکون فی امتی ثلاثون کذابون, ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے. 30 کتنے جھوٹے؟ 30. سیکون فی امتی ثلاثون کذابون, کلہم, وہ سب, یزعم, گمان کریں گے, انہ نبی, اپنے آپ کو گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں, لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. واضح طور پر فرمایا 30 جھوٹے ہوں گے. اب 30 جھوٹے کیوں کہا؟ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. کلہم یزعم انہ نبی, وہ سارے کے سارے یہ سوچیں گے کہ شاید وہ نبی ہیں, اپنے اوپر گمان کریں گے. اور یہ ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں. مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا, اور اس نے کیا کیا؟ ایک خط لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اب اس کی عقل دیکھو, اور خط میں کیا کہتا ہے اس خط کا مفہوم یہ ہے، یعنی بیان ہی میں وہ عبارت نہیں بیان کر رہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدھی نبوت آپ لے لیں آدھی مجھے دے دیں، ایسا لگ رہا ہے کوئی میراث تقسیم ہو رہی، اس دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں، آدھی آپ لے لیں آدھی میں، آدھی نبوت آپ کے پاس آدھی میرے پاس، کیا مطلب؟ یعنی آدھے علاقے پر آدھے حصے پر آپ کی نبوت اور آدھی دنیا پر میری نبوت، اس قسم کے خرافات اس نے لکھی، سرکار نے واضح طور پر فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں، واضح طور پر اعلان فرما دیا، اور یہ حقیقت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے کسی علاقے کی طرف، کسی شہر کی طرف، کسی قوم کی طرف، قرآن نے کہا وَإِلَىٰ آدٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کی طرف بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف بھیجا، یعنی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے کسی علاقے کی طرف، کسی قوم کی طرف، کسی شہر کی طرف، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول، جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی رسالت، جس طرح کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کی ربوبیت سے خالی نہیں، اسی طرح کائنات کا کوئی ذرہ میرے رسول کی رسالت سے خالی نہیں، خاتم النبیین، اور یہ فتنہ اور بڑھا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری طور پر پردہ فرما لیا، اب ان کو موقع مل گیا، اب تو میں اکیلا ہوں، مسلمہ کذاب بدبخت، اور آپ ذرا سا سوچیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت امت مسلمہ پر کتنا نازک وقت تھا، خاص طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، پہلے خلیفہ جانشین رسول، خلیفہ بلا فصل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مسند خلافت پر رونق افروز، چاروں طرف سے مسائل، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ادھر مسلمہ کذاب کا فتنہ، وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا، ادھر دشمنان اسلام سرگرم ہیں، عجیب کیفیت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر کو روانگی کا حکم دیا تھا، وہ لشکر ابھی روانہ نہیں ہوا، صحابہ آ گئے، آ کر کہتے یا امیر المومنین، یا خلیفۃ المسلمین، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جس لشکر کی روانگی کا حکم سرکار نے دیا تھا ابھی وہ لشکر گیا نہیں، مدینے میں موجود ہے، آپ ایسا کریں اسے روک لیں، کیوں؟ اگر یہ لشکر جائے گا تو مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد جو لڑنے والے ہیں، جہاد کرنے والے باہر چلے جائیں گے، اس وقت مدینہ طیبہ میں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ دشمن حملہ کر دیں اور کوئی مسئلہ ہو جائے، مختلف اپنے خدشات صحابہ نے ظاہر کیے، لیکن قربان ہو جاؤ اس پے کرے استقامت کے، اس جانشین رسول کے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، جس لشکر کی روانگی کا حکم حضور دے چکے ہیں ابوبکر کی ہمت نہیں کہ اسے روک دے، وہ لشکر جائے گا ضرور، کچھ بھی ہو جائے سب مجھے مدینے میں تنہا چھوڑ دیں، ابو بکر تنہا رہ جائے گا لیکن لشکر کو ضرور بھیجے گا، اس لیے کہ بھیجنے کا حکم سرکار نے دیا اور اس لشکر کو روانہ کیا، وہ لشکر فاتح بن کر لوٹا، دشمنان اسلام پر اسلام کا اور رعب طاری ہو گیا، اب مسلمہ کذاب کا فتنہ، اس کو کیسے دبایا جائے، لشکر روانہ کر دیا، ایک وقت میں سب سے مقابلہ کیا تنہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بیرونی اندرونی خدشات، فتنے، سازشیں، اکیلے صدیق اکبر مقابلہ کر رہے ہیں، جنگ یمامہ ہوئی، کثیر تعداد میں مسلمان شہید ہوئے. تاریخ دانوں نے لکھا، علماء نے اپنی کتب میں لکھا کہ جتنی جنگیں لڑی گئیں ان تمام جنگوں میں جتنے لوگ شہید ہوئے اس سے زیادہ لوگ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی جنگ میں شہید ہوئے. اندازہ کریں، اور جتنی جنگوں میں شہید ہوئے اس سے زیادہ شہید ہوئے. مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی لیکن ختم نبوت کے پرچم کو سر بلند رکھا. اور حضرت وحشی جنہوں نے اسلام لانے سے قبل سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، ایک چھوٹا سا نیزہ ان کے پاس ہوتا تھا اور اس کو چلانے میں مہارت رکھتے تھے، وہ ایک الگ تفصیل ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ حمزہ کو ختم کرنا ہے، مجھے جنگ سے کوئی سروکار نہیں تھا، میں وہ چھوٹا سا نیزہ لے کر آیا اور ان کی تاک میں رہا. میں نے دیکھا کہ وہ شیر کی طرح آگے بڑھتے تھے اور جس طرح بڑھتے تھے صفوں کو تہس نہس کرتے تھے، تلوار چلاتے تھے، لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح کافر پیچھے ہٹتے تھے اور وہ اللہ کا شیر آگے ہی بڑھتا چلا جاتا. میں سوچا کہ میں نے کیسے میں ان کو ماروں گا، لیکن میں تاک میں رہا، ایک چٹان کے پیچھے میں چھپ گیا. میں نے دیکھا کہ امیر حمزہ قریب آئے، انہوں نے ایک کافر پر وار کیا اور ایک پتھر ان کے قدموں کے نیچے آیا جس سے لڑکھڑا کر وہ گرے. جیسے ہی وہ گرے اسی وقت میں نے وہ نیزہ تاک کر مار دیا جو ان کے پیٹ میں ناف کے نیچے گھسا اور جسم سے پار ہو گیا، اور اسی وقت ان کی شہادت ہو گئی. وہ کہتے ہیں انہوں نے پھر بھی اٹھنا چاہا اور مجھے شیر کی نگاہوں سے دیکھا لیکن نیزہ جسم سے پار ہو چکا تھا، وہ سنبھل نہ سکے اور وہیں گرے اور شہادت واقع ہو. اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں کہ ان کی ناک کان کاٹ لیے گئے، جسم مبارک کا مسئلہ کیا گیا، بے دردی کے ساتھ کلیجہ نکالا گیا، چبانے کی کوشش کی گئی، سب کچھ ہوا. یہ شخص حضرت وحشی، انہوں نے یہ کام کیا اور اس پر سخت ندامت تھی. اسلام لانے کے بعد اس لشکر میں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لشکر روانہ کیا، مسیلمہ کذاب اس جھوٹے نبی کو ختم کرنے کے لیے مسلمان جہاد کریں گے، سب کے سب تیار ہو گئے، یہ بھی اس میں شامل ہو گئے. اور دل میں سوچا کہ اس بدبخت کو تو میں ماروں گا، اور وہی نیزہ لے کر گئے، اس کی تاک میں رہے، مسلمان کثیر تعداد میں شہید ہوئے اور انہوں نے ہی، حضرت وحشی نے اسی نیزے سے اس بدبخت کو واصل جہنم کر دی. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اسلام سے قبل سب سے بہترین انسان کو شہید کیا تھا جس پر مجھے صدمہ تھا، یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اور اسلام لانے کے بعد بدترین شخص مسیلمہ کذاب کو میں نے واصل جہنم کیا جس پر مجھے فخر ہے. اللہ نے مجھے یہ موقع دیا. مسلمانوں نے اس فتنے کو ختم کر دیا، واصل جہنم ہو گیا. اس لیے کہ تمام صحابہ کا اس بات پر اجماع، ایمان، یقین کامل کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مقامات پر اور مواقعوں پر یہ بات واضح فرما دی تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا، لو کان نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لیکن میں آخری نبی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری حیثیت میرے نزدیک وہی ہو جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کی تھی. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی تھے اور دونوں نبی تھے. اب اگر سرکار صرف یہ فرماتے کہ تمہاری حیثیت میرے نزدیک وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے کہ شاید معاذ اللہ حضرت علی بھی نبی ہیں، کہ وہ تو دونوں نبی تھے، دونوں بھائی تھے. کہا علی تو اس بات پر راضی نہیں کہ تمہاری حیثیت میرے نزدیک وہی ہو جو حضرت موسیٰ کے نزدیک ہارون علیہ السلام کی تھی، الا یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ وضاحت فرما دی اسی روایت میں، الا یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تمہاری حیثیت میرے نزدیک بالکل وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کی تھی، الا یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو، میں آخری نبی ہوں. عرب سے یہ فتنہ نکلا اور عجم میں آ گیا، ہندوستان میں. جس طرح کہ ہم نے ابتدا میں عرض کی کہ ہندوستان کے شہر گورداس پور میں 1839 یا 40 میں یہ شخص پیدا ہوا جس کا نام غلام احمد قادیانی. اس نے یہ غلط تشریحات اور یہ آیتیں معاذ اللہ اپنے اوپر اس نے چسپا کی. اگر آپ اس کی کتابیں پڑھیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سرکار کی شان میں نازل ہوئی، یہ بدبخت اپنے لیے لکھ رہا ہے، مجھے اللہ نے کہا کہ اے غلام احمد ہم نے تجھے بھیجا. نقل کفر، کفر نباشت. اسی طرح دیگر آیتیں اپنے اوپر چسپا کر رہا اور غلط تشریحات. اور حیرت کی بات کیا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ بھی لگ گئے. یعنی ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ اس کے ساتھ بھی لگ گئے، شاید نبی ہیں. حالانکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے دعوے میں دلیل پیش کرنے لگا، مجھے مہلت دی جائے کہ میں نے جو دعویٰ کیا ہے میں اس کے لیے دلیل پیش کروں. ایک ہوتا ہے نا دعویٰ، ایک دلیل. دعویٰ تو ہر آدمی کر سکتا ہے لیکن اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی. اگر دلیل مضبوط ہیں تو دعویٰ بھی مضبوط، اور اگر دلیل کمزور ہیں تو دعویٰ بھی کمزور ہے. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ دلیل. اللہ ایک، اس کا کوئی شریک نہیں، دعویٰ ہے. کیسے دعویٰ ہے؟ یہ دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول. دعویٰ مضبوط تب ہوگا کہ دلیل مضبوط. اللہ نے اپنی ذات پر اپنے محبوب کو بیان دلیل بنا کر بھیج دیا، مجھے دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لو. جب ان کی عظمتوں کا یہ حال ہے تو جس کے یہ رسول ہیں اس کی عظمتوں کا کیا حال ہو؟ جب ان کے اختیارات کا یہ حال ہے. اسی لیے قرآن نے کہا نا، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، تمہارے رب کی طرف سے ایک بیان دلیل آ گئی. وہ دلیل کیا ہے؟ ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لو، میری شان دیکھنا ہو میرے محبوب کی شان دیکھ لو. جب ان کا اختیار یہ ہے کہ فرش پہ رہ کر عرش والوں کو ہلا دیں، اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہو جائے، اشارہ کریں تو سورج واپس پلٹ آئے، جب میرے رسول کی شان یہ ہے تو دیکھ لو جس کے یہ رسول ہوں گے اس کی شان کیا ہو. جب رسول ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا؟ جب رسول کا اختیار ایسا ہے تو خدا کا اختیار کیسا ہوگا جس نے یہ رسول بنایا، اپنی ذات پر بیان دلیل بنا کر بھیج دیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کر دیا اس شخص نے، مختلف ادوار میں کرتے رہے، اور سرکار نے پہلے ہی فرما دیا تھا، سیکون فی امتی ثلاثون کذابون، میری امت میں ان قریب 30 جھوٹے ہوں گے. اچھا یہاں بھی ایک بات قابل غور ہے، کیا صرف 30 جھوٹے ہیں باقی سب سچے ہیں؟ جھوٹ تو کافی لوگ بولتے ہیں. آپ کہیں گے ہمارے مشاہدے میں تو فلاں آدمی جھوٹ بولتا ہے، فلاں بولتا ہے، فلاں بولتا ہے، یہ تو جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لیکن نبی ہونے کا دعویٰ کرنا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اس لیے کہ سچا نبی تو نبوت کے سلسلے کو ختم کر کے ظاہری طور پر تشریف لے گئے، اب جو بھی آئے گا جھوٹا ہی ہوگا، سچا نہیں ہو سکتا. تو 30 جھوٹوں کی جو نشاندہی کی وہ 30 مدعیان نبوت کی نشاندہی کی، وہ 30 جھوٹے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیکون فی امتی ثلاثون کذابون، ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، کلہم وہ سب، یزعم گمان کریں گے، انہ نبی ان کے وہ نبی ہیں، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں. واضح فرما دیے نا. اب سنیے، کہنے کا مقصد یہ ہے کوئی بھی کھڑا ہو جائے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا, لوگوں نے کہا یہ نبی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں کسی نے دعویٰ کیا اور اس نے کیا مہلت مانگی, مجھے مہلت دی جائے کہ میں اپنی نبوت میں دلیل پیش کروں, اپنی نبوت کے لیے جو نبی ہونے کا دعویٰ کیا میں دلیل پیش کروں. امام اعظم نے کیا فرمایا, آپ نے فوراً اعلان فرمایا کہ جو شخص بھی اس سے دلیل طلب کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے, اگر کسی نے اس سے دلیل طلب کی وہ کافر ہو جائے گا, اس لیے کہ پیغمبر آخر زمان صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بعد کوئی نہیں. بات واضح ہو گئی. وہ کہتے ہیں دلیل طلب کرنا بھی غلط ہے, تم دلیل کیوں طلب کر رہے ہو, کیا عقیدہ نہیں ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے؟ فرمایا جس نے اس سے دلیل طلب کی وہ کافر ہو جائے گا. پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ, وہی آخری نبی. اس لیے ہم دلیل بھی طلب نہیں کریں گے, جس نے دعویٰ کیا ہم فوراً کہہ دیں گے کہ یہ کافر ہے, جھوٹا ہے, مکار ہے, کذاب ہے, اور انہی میں سے ہے جن کی بشارت حضور نے پہلے ہی دے دی تھی, خبر دے دی تھی کہ یہ 30 جھوٹے ہوں گے. بار صورت اب سلسلہ چل پڑا. 1839 یا 40 میں یہ پیدا ہوا. عربی, فارسی, انگریزی یہ تعلیم اس نے حاصل کی. پھر ایک دفتر میں بعض نے لکھا کہ کمشنر بھی رہا, پھر کلرک رہا مختلف عہدوں پر, پھر انگریزوں نے اس کو اپنا نمائندہ بنا لیا. انہی کا پیدا کردہ یہ فتنہ تھا. اور پھر اس نے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا, اس کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کے خلاف ان کی شان میں گستاخیاں کیں. حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے شان میں گستاخیاں کیں, اور پھر کتابیں لکھیں, الہامات اور مختلف کتابیں, ساری خرافات اس کے اندر. حیرت کی بات کہ وہ لوگ اس کے پیچھے بھی لگ گئے, اس کو بھی مان لیا. کم علمی کی وجہ سے, دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اس کے پیروکار بن گئے. اور اس نے کیا غلط توجیہ کی کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مہر لگا دیں وہ نبی بن سکتا, تو میرے اوپر حضور نے مہر لگا دی, لہذا حضور خاتم النبیین ہیں لیکن میں نبی ہوں. بے وقوفی کی بات ہے نا. خاتم النبیین کے معنی کیا ہیں؟ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ ان کو کہتے ہیں خاتم النبیین ہیں لیکن مجھ پہ مہر لگا دی, لہذا میں بھی نبی ہوں. سرکار نے واضح طور پر فرما دیا, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. خیر سلسلہ چلتا رہا. اسی وقت سے علماء اہل سنت نے اس کا پیچھا کیا. جیسے ہی فتنہ پیدا ہوا ویسے ہی اس کا تعقب شروع. لوگوں کو بتایا, سمجھایا, یہ جھوٹا ہے, کذاب ہے, اس کی ساری باتیں غلط ہیں, قرآن اور احادیث ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں, اور یہ بدبخت غلط توجیہات, تصریحات, تشریحات کر رہا. سلسلہ چلتا رہا. پاکستان میں 1953 میں غالباً تحریک ختم نبوت چلی. علماء اہل سنت نے ڈٹ کر اس فتنے کا مقابلہ کیا. علامہ ابوالحسنات سید محمد احمد قادری اشرفی رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک کے روح رواں اور دیگر علماء ان کے ساتھ. اس وقت کی گورنمنٹ نے سب کو بند کر دیا, جتنے علماء تھے پابند سلاسل, 3 سال جیل میں رہے. علامہ ابوالحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ نے جیل میں تفسیر الحسنات لکھ دی, 15 پاروں سے زیادہ تفسیر لکھ دی. وہاں بیٹھے بھی خالی نہیں رہے, تفسیر لکھتے رہے. ان کے ایک صاحبزادے اکلوتے علامہ سید خلیل احمد قادری اشرفی رحمۃ اللہ علیہ, اس وقت جوان تھے, ایک ہی بیٹا جس کا ہو اور باپ بوڑھا ہو اور اس کو خبر دی جائے تمہارے بیٹے کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہے. پہلے سزا سنائی مولانا سید خلیل احمد قادری اشرفی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ، ان دو کو سزائے موت باقاعدہ سزا سنا دی گئی، اور موت کی جو کوٹھری ہوتی ہے جو ایک دن پہلے جس میں رکھا جاتا ہے کہ کل صبح سزا ہو جائے گی، اس میں دونوں کو بند کر دیا گیا۔ غور کرو، آدمی کو پتا ہو کل مجھے پھانسی دے دی جائے گی، کیا کیفیت ہو، لیکن یہ دونوں غمگین نہیں ہیں، خوش ہیں کہ حضور کی ناموس رسالت پر قربان ہونے جا رہے ہیں۔ وہاں بند کیا گیا، اور اس کے بعد ان کے والد علامہ ابو الحسنات کو خبر دی گئی، یعنی ابھی ان کو پھانسی نہیں دی گئی لیکن والد کو خبر دی گئی تمہارے اکلوتے نوجوان بیٹے کو پھانسی دے دی گئی، یا تو معافی نامہ لکھ دو۔ پہلے کہتے رہے معافی نامہ لکھ دو، انہوں نے کہا نہیں لکھوں گا، دیکھو سزا سنا دی گئی ہے، اگر معافی نامہ لکھ دو گے اپنے قول سے رجوع کر لو گے ابھی آزادی مل جائے گی۔ کہا نہیں، معافی نامہ نہیں لکھیں گے، ناموں سے رسالت پر کوئی سودے بازی نہیں، ختم نبوت پر کوئی سودے بازی نہیں۔ پھر جا کر خبر سنائی کہ دے دی پھانسی۔ اس بوڑھے باپ نے جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے نوجوان بیٹے کو اس جرم میں، یعنی ختم نبوت کی جو تحریک چلی، اس جرم میں پھانسی دی گئی، اس مرد قلندر نے کہا ایک خلیل تو کیا، ہزار بھی ہوں تو ختم نبوت پر قربان۔ ایک خلیل تو کیا، ہزار بھی ہوں، ہزار بیٹے بھی ہوں تو حضور کی ناموس پر ختم نبوت پر قربان۔ سرکار یہ تحفہ قبول کر لیں، ان کی مہربانی، پائے استقلال میں ذرا جنبش نہ آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندگی دی تھی، اور پھر وہ سزا کینسل ہوئی، اور ڈیڑھ سال کے بعد یا تین سال کے بعد جیل میں رہنے کے بعد یہ سب آزاد ہو، سختیاں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ پھر یہ تحریک چلی، اس کے بعد دبی، پھر 1970 میں دوبارہ الیکشن ہوئے، اور قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیق رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید محمد علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے علماء اسمبلی میں پہنچے۔ سب سے پہلے بل پیش کیا علامہ شاہ احمد نورانی صدیق رحمۃ اللہ علیہ، اسمبلی میں قادیانیوں کے خلاف پہلی ضرب لگائی علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بل پیش کیا، اور اس میں یہ لکھا کہ پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان کا صدر مسلمان ہوگا، لیکن مسلمان کی تعریف نہیں لکھی، کون سا مسلمان، قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ بھی صدر بن جائے گا، لہذا یہ تعریف اس میں شامل کی جائے۔ اور تعریف کیا ہے، انہوں نے اپنے قلم سے لکھ کے دی، تعریف یہ ہے کہ پاکستان کا صدر مسلمان ہوگا، وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان یقین رکھتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پوری تعریف وضاحت کے ساتھ لکھی، اور اسمبلی نے اس کو منظور کیا۔ مولانا کوثر نیازی نے کہا یہ مولوی تو لڑتے آپس میں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ تو اس تعریف پر متفق نہیں ہوں گے، اگر یہ سارے متفق ہو جائیں تب ہم اس کو منظور کریں گے۔ علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اسی وقت، کہا ہم اس چیلنج کو قبول کرتے، ہم انشاءاللہ آئندہ اجلاس میں متفقہ طور پر سب کے سائن دستخط کے ساتھ یہ پیش کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے فوراً سب سے جو اسمبلی کا راکین تھے ان سے دستخط لیے، اور آئندہ اجلاس میں پیش کر دیا، گورنمنٹ مجبور ہو گئی اس بل کو منظور کرنے پر۔ یہ ابتدا تھی، خیر کاروائی تو بہت چلتی رہی، وقت مختصر ہے، میں اختصار کے ساتھ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر ایک دن میں فیصلہ نہیں ہوا، تین مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم پاکستان اس سے پریشان ہوئے، مولانا نورانی کو بلایا تو مولانا یہ کیا جھگڑا آپ اسمبلی میں لے آئے، یہ مولوی تو مسجد میں لڑتے رہتے، آپ نے اسمبلی میں بھی شروع کر دی لڑائی، یہ کیا بلا ہے قادیانی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ مولانا نے کہا آپ وزیر اعظم ہیں؟ انہوں نے کہا، کہا میں بھی ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہی تو جھگڑا ہے، ہم کہتے ہیں حضور خاتم النبیین ہے، یہ بدبخت کہتا ہے میں بھی ہوں۔ سمجھا دیا، اور ان کا پھر کیسے حل ہوگا؟ کہا مرزا طاہر کو بلاؤ، جو اس کا اب موجودہ جانشین ہے، وہ تو گیا جہنم میں، جو اب موجودہ ہے اس کو بلاؤ، اس سے بات کرو باقاعدہ، اور جب اس سے بات ہوگی آپ دونوں کے دلائل سنیں، جو صحیح ہوگا اس پہ فیصلہ کر دیں. اس کو بلایا گیا, اس نے اپنی دلیلیں دی, انگلش میں وہ لکھ کر آیا, محضر نامہ لکھ کر لایا. سب نے دیکھا کہ اسمبلی کی بلڈنگ ایئر ٹائٹ سی, اے سی والی بلڈنگ تھی. جس وقت وہ پڑھ رہا تھا, ایک کبوتر کا پر غلاظت میں بھرا ہوا چھت سے نیچے آیا, غلاظت میں بھرا ہوا, اور آ کر سیدھا اسی کے محضر نامے پہ گر گیا اور اس کو سب کو ناپاک کر دی. وہ ناپاک ہی تھا, وہ اس کو ناپاک ہی کر دی, ورنہ وہ پر جو تھا کہیں بھی گر سکتا تھا, سیدھا اسی پر ہی گرا. اللہ تبارک و تعالی نے دکھا دیا کہ یہ ناپاک ہے, یہ جو لکھ کر لایا یہ سب ناپاک. بار سورت سلسلہ چلتا رہا. اب اس میں یاد رکھیے کہ ان میں دو گروپ ہیں قادیانیوں میں, ایک وہ ہیں جو اس کو ڈائریکٹ نبی مانتا ہے کہ یہ نبی ہے, اور دوسرا گروپ کہتا ہے کہ مجدد ہے اور یا محدث ہے, مجدد مانتے ہیں. لاہوری گروپ وہ مجدد مانتے ہیں, اور ویسے جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ نبی. مولانا نورانی جب قرارداد پیش کر رہے تھے, اس سے ایک دن پہلے لاہوری گروپ نے ان سے ملاقات کی اور ایک بریف کیس جس میں 50 لاکھ روپے اس میں تھے, اس وقت کے کروڑوں کے برابر ہوں گے, وہ 50 لاکھ مولانا کو پیش کرنے کی کوشش کی. ہمارا نام اس درخواست میں سے نکال دیجیے جو آپ پیش کر رہے ہیں قرارداد, اس میں سے نکال دیجیے لاہوری گروپ کا, کہ لاہوری گروپ کو کافر نہ قرار دیا جائے. لیکن اس مرد قلندر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نے فرمایا, تمہارے 50 لاکھ ہماری جوتی کی نوک پر ہیں, ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے, ہم بک چکے ہیں. بکا وہ کرتا ہے جو بکا نہ ہو, ہم نے تو اپنے آپ کو بیچ دیا جب سرکار کے ہاں تو بک گئے. اب یہ 50 لاکھ تم ہماری جوتی کی نوک پر لے جاؤ, کل قرارداد پیش ہوگی, تمہارا نام بھی شامل ہوگا اور انشاءاللہ تحریک چلے گی اور غیر مسلم قرار دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی اور حکومت کو بالآخر گھٹنے ٹیکنے پڑے. علماء اہل سنت کے بیان دلائل کے سامنے مرزا طاہر لاجواب ہوا, سب نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا اور پھر حکومت کو فیصلہ کرنا پڑا. باقاعدہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا متفقہ طور پر. اب بھی یہ لوگ دوبارہ سے پھر سرگرم ہو رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو, اپنے بچوں کو اس عقیدے کے متعلق بتائیں, ان کو سمجھائیں. یہ معمولی بات نہیں ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اس عقیدے پر قائم و دائم رہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں, سرکار کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے. آئیے دعا کریں, اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما, یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما, یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما, جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر, جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرضے سے دوشی فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین, یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے, مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما, ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما, ان سب کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکت عطا فرما, ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما, ان کی ظاہری, باطنی, روحانی, جسمانی بیماریوں کو, پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.